کلو یجری لیا جلے مسما، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ سچ ہے نا، کوئی کھڑا ہو جائے جا کے کسی قبر پہ، ایک دن، دو دن، چار دن، پکارے یا فلاں یا فلاں، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ان کی قبروں پہ تو ناٹ اویلیبل کے سائنس لگے تھے، ہم نے پڑھے ہی نہیں۔ اللہ کرے اگر بل پر سن بھی لیں گے، تمہاری بات کو قبول تو نہیں کر سکتے، جواب تو پھر بھی نہیں دیں گے۔ ہاں ہوگا کیا، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی لوگ تو تمہیں ادھر ادھر الجھا دیں گے، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں شرک سے بے نیاز کر دے گی۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو لوگو؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھوں گی جب تک آپ تصور میں کسی بیگر کو محسوس کریں۔ کوئی فقیر جو آپ نے زندگی میں کہیں کسی سڑک کے کنارے کھڑا، کسی جوہر کے کنارے، کہیں نالی کے پاس بیٹھا دیکھا ہو، پھٹے ہوئے کپڑے، پیچس لگے ہوئے، یعنی پیوند لگا ہوا چوغا، چہرے پہ بھوک کی وجہ سے نگاہت، اور جو بھی ایک کمزور سے کمزور حالت کسی فقیر کی آپ کے پاس ہو سکے، بعض دفعہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، ایک ٹانگ پہ اور ایک لکڑی کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو سوچیں۔ اور اب اس کا ترجمہ سنیں۔ لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ محسوس کیا آپ نے اپنی اس محتاجی کو؟ بچہ دنیا میں آتا ہے، کتنا محتاج ہوتا ہے اپنی ماں کا، لیکن ہر آنے والا دن اس کو اپنی ماں سے بے نیاز کرتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں کے بغیر ہی اپنے کام کر لیتا ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہی اللہ کے جیسے محتاج تھے نا، دنیا سے جانے کے دن تک اتنے ہی محتاج ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ اپنی زندگی میں بڑھا نہیں سکتے، اور ایک کم نہیں کر سکتے۔ اب ذرا دیکھیں کہ فقیروں کے حالات کیا ہیں۔ ایک طرف اتنی محتاجی، اور ایک طرف اتنا تکبر، اتنی بڑائی، اتنی اکڑ، اپنے آپ کو اتنا اللہ سے بے نیاز کرتے ہیں۔ کہیں یش یسخبکم ویاتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ سچ ہے نا، ہمیں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں، ہم نہیں ہوں گے اللہ ان جگہوں پہ لا کے اوروں کو بٹھا دے گا، اور اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرتم وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حالانکہ اگرچہ وہ بوجھ سے لدا ہوا شخص اس کو پکارے تو صحیح، تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا سا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا۔ سوچیں، میدان محشر میں کھڑے ہیں، ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہیں، گناہوں کے، کہیں بکریاں اور کہیں اونٹ، اور سامنے سب کھڑے ہیں اپنے، اور آپ آواز دیتے ہیں، پلیز یہ ذرا ہاتھ دینا، تھوڑا سا بوجھ اٹھا دو، کا کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اکثر ہم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہی گناہوں کے بوجھ زیادہ اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں۔ اے نبی، صرف تم انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ تقویٰ کی کیفیت ہے۔ پولیس مین سامنے آ جائے اور چور چوری سے توبہ کرے، وہ کیا توبہ ہوئی، وہ تو جان بچا رہا ہے۔ اس وقت میرا اور آپ کا امتحان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سامنے دکھتا نہیں، حالانکہ موجود ہے، اپنی ہر چیز میں اس نے اپنا عکس دیا۔ اس وقت اگر بن دیکھے اللہ کا خوف رکھیں گے نا، اور ساتھ ہی ساتھ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب سے نظریں لگائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی کو فیل کریں گے۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گی تقویٰ کے ایک مختلف اینگل کی، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہی لفظ تقویٰ آتا ہے، ساتھ ہی ڈرنا، خوف، بچانا آتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، یہی سوچتے ہیں نا۔ لیکن تقویٰ صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، تقویٰ نام ہے نیکیوں کے مواقع کو اویل کرنے کا۔ نیکی کا موقع آپ کے سامنے موجود ہے، اور آپ نے اس کا صحیح استعمال کر لیا، آپ نے وہ نیکی کر لی، یہ نیکی کے موقع کس کو دکھتے ہیں؟ جس کی آنکھ تقویٰ والی آنکھ ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بیسیوں نیکیاں بکھری ہوتی ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ ہمارے ہاتھ کی رینج میں کچھ ہوتی ہیں، کچھ کو تھوڑا سا لپک کے پکڑنا ہوتا ہے، کچھ کے لیے ذرا انگلیوں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، کچھ کے لیے ساتھ سٹول بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کے مواقع موجود ہیں۔ تقویٰ سے خالی دل کو یہ مواقع نہیں دکھتے، وہ سٹبن ہوتا ہے، وہ لاشعور ہوتا ہے۔ غیر متقی شجن اصل میں یہ لاشعور ہے، کیئر لیس۔ مثال دوں گی کہ گھر کے معاملات کو دیکھ لیں۔ سمجھدار خواتین ہوتی ہیں گھروں میں، ان کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ کچن میں کھڑی ہوں گی، یہ بھی کر رہی ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں، اس کو اٹھا رہی ہیں، یہ بھی رکھ رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، ایک وقت میں کئی کام کریں گی۔ وہاں کوئی ایک بالکل اجنبی اناڑی ایک لڑکی آ جائے، نہیں نہیں بالکل نیو، جس نے ابھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، تو وہ کھڑے ہو کے آ کے پوچھے گی، کوئی کام ہے؟ کیا کروں میں، کچھ کام ہے؟ وہ دیکھ رہے تھے کام کھنڈیا تو چڑھی ہوئی، چلو پھر میں کچھ نہیں کام میں چلوں۔ اس کو کوئی کہے کہ خود دیکھو کیا کتنے موقع ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو داغ دھبے دکھیں گے، آپ کہیں گے لاؤ میں کپڑا لے کے اسی کو صاف کر دوں، کیبنٹ صاف کر دوں۔ یہ آنکھ مانگنی ہے اللہ سے، نیکیوں کے مواقع ڈھونڈیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ بڑی بڑی نیکیوں کے لیے ترستے ہیں، ہائے اللہ خانہ کعبہ لے جائے، کعبے کو دیکھنا ہے، کعبے کو دیکھنا ہے، اور ہے یا علیہ السلام کی آواز پہ نماز نہیں پڑھتے۔ روزے کی جالیوں کو چومنے کی بڑی خواہش ہے، لیکن سنتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیاں دکھا۔ ایک کاغذ اٹھا کے ٹریش میں پھینک دینا یہ بھی نیکی ہے، ایک کرسی ٹیڑھی کو سیدھا کر دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو اسمائل دے دینا بھی نیکی ہے، کسی کو اپنی ایزا سے تکلیف سے بچا لینا بھی نیکی ہے۔ نیکی کے کاموں میں تو اتنے موقع ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں جو پڑھنے پڑھانے لگ جاتے ہیں ان کو تو سیل لگ جاتی ہے ان کی زندگی میں نیکیوں کی، جہاں پہ وہ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے پہ بڑی مشکل آ گئی، اصل میں وہاں ان کے لیے نیکیوں کے وہ مواقع پڑے ہوتے ہیں جو دوسروں کے نہیں ہوتے۔ ایک نیکی کا موقع چھوڑتا ہے تو دوسرا اس کو پکڑ لیتا ہے، یہ وہ ہوگا جس کی نظر نیکیوں پہ ہوگی۔ ابو بکر اور عمر کا حال کیا تھا؟ ہر وقت تقابل میں رہتے تھے، خاص طور پہ حضرت عمر موقع ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ میں ابو بکر سے پہلے یہ نیکی کر لوں، میں ان سے پہلے یہ کر لوں، اور یہ اچھی بات ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکیوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر دیکھو، اپنے سے زیادہ اچھے کام کرنے والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو۔ لیکن ہمارا حال دوسرا ہے، دنیا کے معاملے میں لوگوں کے بڑے گھروں اور گاڑیوں کو دیکھ کے آہیں بھرتے ہیں، اور نیکیوں کے معاملے میں سب سے لیسٹ شخص جو ہمارے جاننے والوں میں ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو فلاں سے تو اچھی ہوں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اے نبی صرف تم انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ ہمارے یہاں لفظ عالم اور عالمہ بڑا معروف ہے، لوگ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھنے یا تجوید اور گرامر سیکھنے یا حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہم عالم بن جاتے ہیں یا عالمہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عالم اور عالمہ بننے کا ایک اس سے اگلا درجہ دیا، اور وہ کیا کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت آ گئی۔ یہ ساری چیزیں جس کا تذکرہ میں نے کیا، یہ مدد دیتے ہیں انسان کے دل میں خشیت کے پیدا کرنے کی۔ لیکن اگر صرف علم کتابوں کا بوجھ ہو اور موٹی موٹی باتیں یاد کر لینے کا نام ہو تو یاد رکھیے کہ پھر وہ علم نہیں ہے، وہ خشیت نہیں ہے۔ خشیت وہ ہے کہ جو بندے کو گناہ سے روک دے۔ دیکھیے تقویٰ کے کچھ درجے ہیں، اس پہ بات کروں گی آپ کے سامنے۔ ایک وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، لکھ لیں اس کو۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کو گناہ کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا، بڑا بھولا ہے، ہر چیز کو بس کہتا ہے یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے جس کو گناہ کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہ کروں، یہ کیفیت کہ گناہ ہے اس کو نہ کروں اور بندہ گناہ سے رک جائے، یہ ہے خشیت، اور اسی کا نام تقویٰ۔ ہم نے اللہ سے کون سا درجہ مانگنا ہے؟ کہ ما تحول بینی و بین معصیتک، اے اللہ وہ خشیت دے جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے۔ دیکھیے ایک گاڑی والا وہ ہے جو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے کہ یہ سامنے گاڑی کے اندر فاصلہ کم رہ گیا، میں پہلے ہی بریک لگا لوں، بچ جائے گا نا۔ دوسرا وہ ہے جو اگلی گاڑی کو ٹکرا کے رکے گا، اور تیسرا جو ہے وہ اس وقت بھی نہیں رکے گا، وہ ٹکر کھا کے اور ذرا کلا بازیاں کھا کے دور گرے گا۔ کون سا عقل مند ہے؟ پہلا والا نا، گناہ کھا کے کلا بازیاں لگانا اور اپنے آپ کو احسن الخالقین کی نظروں سے گرانا اور اپنے آپ کو احسنی تقویم کے درجے سے اسفل السافلین پہ لانا، یہ خود کو زخمی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روح پہ زخم لگتے ہیں ہر گناہ سے، بعض دفعہ تو اتنے زخم لگ جاتے ہیں کہ ریکیوریبل ہی نہیں رہتی۔ گناہ کیا ہیں؟ یہ دھبے ہیں، پمپلز آپ کے چہرے کے، آپ کے ہاتھوں پہ نکلے ہوئے دانے، یہ گناہ گندگی ہے، یہ آپ کی بیوٹی کو خراب کر دے گی، آپ کا حسن ختم ہو جائے گا، یہ چہرے کے فالتو بال ہے، چھپاتے ہیں نا، ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، یہی ہے گناہوں کی اصل۔ کیونکہ اللہ کی نظر تو ہمارے ہر حصے پہ ہے، چہرے سے زیادہ یہ دل کو گناہ گار کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ تقویٰ دے جو گناہ کرنے سے پہلے ہی ہم کو روک لے۔ بار بار گندا کر کے کپڑا صاف کرے نا تو وہ خوبصورتی نہیں آتی۔ کوئی سفید کپڑا پہنے اور داغ لگے کہ کوئی بات نہیں ابھی دھو لوں گا، کوئی بات نہیں ہونے دو، گرنے دو، پھر دھو لوں گی، چادر بچھی ہے بچھنے دو، نہیں، بار بار کے دھونے سے اس کی چمک کم ہو جائے گی، اس کے اوپر وہ رنگ نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں دھبا پڑے گا۔ اس طرح جب گناہ ہم کرتے ہیں نا تو اس سے ہماری روح پہ کچھ نہ کچھ دھبے رہ ہی جاتے ہیں، گلٹ ہوتا ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے کو گلٹ نہیں جاتا، ڈپریشن کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ڈٹرجنٹ توبہ کا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی گندگی نہ رہے کہ کل اللہ کے سامنے جائیں اور شرمسار ہو سکیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپا دیا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کرنا چاہتے ہیں یہ تجارت؟ لن تبور، 100% پروفٹ۔ دنیا میں ایسی تجارت جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو اس کو سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں انسانوں کے سامنے، جو مان جاتے ہیں ان کی آخرت اس طرح سیکیور ہو جاتی کہ اس میں کوئی بھی لاس نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کو کہے کہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں لاس نہیں ہوگا، آنکھیں کھلتی ہیں نا، کان بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ پروفٹس ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، شرط کہہ کہ وہ کام کر لو جن کے کرنے کا تمہیں یہاں حکم دیا گیا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا قدردان ہے، وہ پورا فضل دیتا ہے، وہ بڑی قدردانی کرتا ہے۔ ایک کھجور بھی جو کسی کو اللہ کے راستے میں کوئی دیتا ہے، اس کھجور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پورا درخت بھی دے سکتا ہے کھجوروں کا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کس نیت اور کس ارادے سے کرتا ہے۔